نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون کچھ ادب سے متعلق سخت مضامین آ رہے ہیں دل میں تو یہ تھا کچھ اور بیان کروں لیکن ابھی تک جو دل پر جو دباؤ پڑ رہا ہے تو وہ اس چیز کو ادب کے اوپر ہی دباؤ پڑ رہا ہے کیونکہ بزرگوں نے یہ فرمایا جو قرآن اور حدیث سے ماخوذ باتیں ہیں کہ جب تک ادب نہیں ہوگا اس وقت تک سارے معاملات آدمی کے آگے بڑھیں گے نہیں تو آج ادب جو ہے یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے دینی معاملات میں بھی ادب کم نظر آتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی ادب کم نظر آتا ہے اور ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو ادب و آداب بہت کم سکھاتے ہیں جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا تعلیم و تربیت تو آج ماں باپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم تو ان کو دے رہے ہیں اچھی سے اچھی او لیول اسکول میں پڑھا رہے ہیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن اس حساب سے ان کی تربیت نہیں ہو رہی تو تعلیم الگ چیز ہوتی ہے تربیت الگ چیز ہوتی ہے تربیت میں کیا چیزیں آتی ہیں اخلاق ہو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو اور لوگوں کے سے کس طرح سے بات چیت کرنی ہے کس طرح سے اخلاق سے پیش آنا ہے تو یہ ساری اور ساری دوسری چیزیں یہ تربیت کہلاتی ہیں یہ ادب و آداب کہلاتے ہیں تو اب ہو کیا رہا ہے کہ جو جتنا تعلیم یافتہ ہے جو جتنا پیسے والا ہے اتنا بدتمیز اور وہ متکبر آپ کو ملے گا اکثر سب نہیں اکثر یہ حال ہے وجہ کیا ہے کہ تعلیم تو حاصل ہو گئی لیکن تربیت حاصل نہیں کیونکہ سکھائی نہیں نہ استادوں نے سکھائی نہ ماں باپ نے سکھائی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک جنگلی پن انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو چاہے اس کو کتنی ڈگریاں ہوں چاہے کتنا ہی اس کے پاس دولت کیوں نہ ہو لیکن لوگ جو ہوں گے اس سے مل کے خوش نہیں ہوں گے منہ پہ تو نہیں بولیں گے لیکن کہیں گے یار کہ بڑا متکبر اور بدتمیز ٹائپ کا آدمی ہے کیونکہ بیچارے کی تربیت ہی نہیں ہوئی اصلاح ہی نہیں ہوئی اس کو کسی نے ادب و آداب سکھایا ہی نہیں بہرحال تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تعلیم دوسری چیز ہوتی ہے تربیت تعلیم اور تربیت تو جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پھر مزہ آتا ہے تو یہ تو ہلکا سا نقشہ جو بھی کھینچا ہے جو دنیا کی معاملات تھے اسی طرح سے جو اخروی معاملات ہوتے ہیں ادب و آداب کے تربیت کے تو بھائی یہ بھی بے انتہا ضروری ہیں جیسے اکثر لوگ حج عمرے کے اوپر جاتے ہیں تو کتابوں میں مارکیٹ میں یہ بڑی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں کتابوں میں کہ عمرہ کرنے کی ترکیب اور حج کرنے کی ترکیب اس میں ساری ترکیبیں ہوتی ہیں بھائی ایسا احرام باندھنا ہے پہلے صلاۃ الحجات پڑھنی ہے یہ دعا پڑھنی ہے اور اس طرح سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو کر لیتے ہیں لوگ تو عمرے کی ترکیب لیکن حرمین شریفین میں جانے کے حاضری کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کی کتابیں بھی آپ کو مارکیٹ میں بہت کم ملیں گی تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ادب نہیں ہوگا اور اگر ادب نہیں ہوا اللہ نہ کرے تو پھر کتنا ہی اچھا شاندار عمرہ آدمی ترکیب کے ساتھ کر لے لیکن اگر ادب نہیں کیا اور وہاں کی بید بھی کری تو الٹا وبال کا اندیشہ ہے وبال کا حتیٰ کہ خاتمہ کفر پہ ہونے کا اندیشہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے بھی اس بارے میں تو بھائی جتنی ہم مسائل عمرہ کس طرح سے کرنا ہے وہ چیزیں صفا مروہ میں کتنے چکر لگانے ہیں طواف کس طرح سے کرنا ہے ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ادب و آداب کو بھی سیکھ کر جانا چاہیے کہ وہاں پر ادب کیا ہے وہاں کا تو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں وہاں کے بہت آداب ہیں کہاں تک ہم پورے کر سکتے ہیں لیکن بھائی جہاں تک ہو سکے ادب و آداب کا خیال رکھنا ہے تو کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں ادب و آداب سے متعلق کہ علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح کعبۃ اللہ شریف میں اگر ہم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہاں پر جیسے اپنے پاکستان میں ہم نے کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو تو عام ثواب ملے گا لیکن وہی رکعت 2 نفل اگر ہم نے کعبۃ اللہ شریف میں پڑھی حرم شریف میں پڑھی تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا تو وہاں پر ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے ہر عمل کا لیکن دوسری طرف ایک خطرناک بات بھی ہے وبال بھی اس حساب سے بڑھتا ہے 1 گناہ ہم نے بد نظری کری کسی عورت کو دیکھا تو جتنا وبال ہمیں پاکستان میں اللہ نہ کرے کو بد نظری کرتا ہے اور وہ اس کو جو گناہ ملے گا وہی گناہ اگر اس نے حرم شریف میں کر دیا مکہ شریف میں مدینہ شریف میں کر دیا تو 1,00,000 برابر اس کی جو گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا یہ تو 1,00,000% گناہ بڑھ گیا اور علماء اور مشائخ نے یہ بھی فرمایا حرمین شریفین کے علاوہ کسی مقام پہ اگر اس نے کوئی گناہ کا ارادہ کیا تو فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھیں گے جب تک وہ کر نہیں گزرے گا مشہور بات ہے لیکن نیکی کا ہم نے ارادہ کیا اور فرشتے فوراً لکھ لیں گے اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ وہ مقام مقدس ہیں کہ اگر صرف ہم نے اللہ نہ کرے کسی نے گناہ کا ارادہ کیا, فرشتوں کا قلم چل جائے گا اس نے گناہ کر دیا, ارادے پہ گناہ لکھا جاتا ہے. تو اتنی پاک جگہ ہے تو یہ سارے کیوں ہیں, لوگ ادب و آداب جو ہے نا وہ سیکھے ہیں یہاں سے. اگر سیکھ کے نہیں جاتا تو پھر وبال کا اندیشہ ہے. ایک شخص گیا مدینہ پاک, بڑا مشہور واقعہ ہے, اس کو بہت علماء اور مشائخ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے ہیں, وہ تو دو تین مشہور ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں, ورنہ اتنے چھپے ہوئے کیسے کیسے واقعات ہوئے ہیں یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. لیکن بعض ہماری اصلاح کے لیے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک بہت مشہور کر دیتے ہیں. تو ایک شخص تھا, وہ ہندوستان سے گیا غالباً حج یا عمرے پہ, تو اس نے وہاں جا کے کچھ دہی وغیرہ کھایا تو مدینہ پاک میں بول دیا, یار یہاں کا دہی بہت کھٹا ہے, ہمارے ہندوستان میں جو دہی ملتا ہے بہت میٹھا ہوتا ہے. بس اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضی کے ساتھ فرمایا, ارشاد فرمایا کہ تو یہاں میرے شہر میں مدینہ پاک میں آ کے یہاں کی چیزوں میں عیب نکالتا ہے, فوراً مدینہ خالی کر اور وہاں کا دہی کھا جا کے جہاں کا دہی میٹھا ہو. ظاہری بات ہے وہ آیا تھا ابھی تو رونے لگا, پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں تو بھی نہیں جا سکتا. اس نے بڑے بڑے علماء مشائخ سے رجوع کیا تو سب نے کہا یہی کہا, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اور آپ نے جیسا حکم دیا تم تو ویسے ہی اب کرو جاؤ. پھر کسی شیخ نے کہا, صاحب نظر کوئی اللہ والے اسے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے, تو جاؤ ان کی قبر پہ دامن احد میں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو, شاید اللہ پاک کوئی تمہاری یہ راہ نکالے. پھر یہ گیا اور رات میں خوب رویا اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کری, پھر سویا. پھر آپ رات میں پھر اسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا جو تجھے حکم میرے بھتیجے نے دیا فوراً کر, اگر چاہتا ہے تیرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, مدینہ خالی کر, مدینہ خالی کر فوراً. تو پھر وہ وہاں سے وہ بھاگا. اسی طرح کچھ لوگ بتایا کہ وہ مدینہ پاک میں یعنی ابھی پہنچے نہیں تھے, جہاز میں تھے اور مدینہ پاک کے بارے میں وہاں کے عربی لوگوں کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دیں جہاز کے سفر کے دوران. ہی کہہ رہا ہے وہ جب بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ جب وہ پہنچا ہے تو پتنی جو کچھ سیڑھیاں وغیرہ تھیں وہاں سے اتر رہا تھا کیا تھا, تو اس کا پیر مڑا اور وہ منہ کے بل گرا, اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور پھر اس کو کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو وہاں کے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ نہیں کیا بلکہ کہا اس کو فوراً اس کو واپس لے کے جاؤ پاکستان. ایسے حالات بنے, ایسے ترتیب بنے. وہاں عام قاعدہ یہ ہے جب وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو جدہ کے کسی ایئرپورٹ میں ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, لیکن وہاں کچھ ایسے معاملات ہوئے اللہ کی طرف سے کہ اس کو نکال باہر کر دیا, اس کو اگلی فلیٹ سے پاکستان لے کے جاؤ. تو اس کو مدینہ پاک میں انٹری نہیں ملی, اس کو نصیب نہیں ہوا اس کو. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو ہر سال جاتے ہیں, ہو کر آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں, خدا کی قسم ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں کہ وہ مدینہ شریف پہنچے بھی نہیں, بیچ میں مر گئے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان پہ کوئی برائی آ گئی. تو یہ مدینہ پاک میں جب آدمی جائے, مکہ شریف دونوں جگہ کا ادب ہے لیکن مدینہ پاک کا بہت زیادہ ادب ہے, تو آدمی اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو, اپنے جو حواس خمسہ کو اور اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھے. معمولی بات نہیں ہے, مدینہ پاک ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے وہ. اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی کتابوں میں درج ہے کہ مدینہ پاک میں شاپنگ خوب کرنی چاہیے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر شاپنگ کرو حج عمرے پہ جاؤ تو کوشش کرو زیادہ سے زیادہ جو خرچہ تم اپنا کرو وہ مدینہ پاک میں کرو, تاکہ وہاں کی معیشت ڈیولپ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لوگوں سے بہت پسند ہے, یعنی اپنے لوگوں سے مراد یہ نہیں صرف عربی, عربی تو ٹھیک ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی ہیں وہ تو ہوگی محبت, لیکن مدینہ پاک میں اگر کوئی بنگلہ دیشی بھی رہ رہا ہے, کوئی پاکستانی بھی رہ رہا ہے نوکری کر رہا ہے, کوئی انڈین بھی رہ رہا ہے, صاحب ایمان ہے کام کر رہا ہے اور کوئی دکان لگا کے بیٹھا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ لوگ یہاں سے خریداری کریں تاکہ میرے جو لوگ ہیں مدینہ کے یہ رچ ہوں, وہ مالدار بنے, ان کے پاس پیسہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا, خود حضرت کے خاندان کا واقعہ ہے, حضرت کے خاندان کے کوئی بڑے بزرگ تھے. حضرت نے فرمایا جب وہ پرانے وقتوں کی بات ہے, ہندوستان سے گئے وہ تو مینا کے مقام پہ حج میں گئے تھے وہ, تو اس زمانے میں انڈے اور کچھ عورتیں لے کر آتی تھیں سردیوں میں بوائل انڈے ابلے ہوئے, تو سیاہ فام عورتیں تھیں تو وہ بزرگ اللہ والے بزرگ تھے تو وہ سیاہ فام انڈے لے کر آتی تو وہ خریدے انہوں نے تو وہ کچھ خراب انڈے نکلے, تو انہوں نے اگلے دن عورتوں سے کہا بھائی تم انڈے لے کر آتی ہو یہ خراب انڈے ہیں تو لہٰذا کل سے مت لانا. بات آئی گئی ہوئی چلی گئی ہوں. اسی رات انہی بزرگ کو آپ اسلم کی زیارت ہو گئی. کیا ارشاد فرمایا, کس محبت سے ذرا آپ غور کیجیے گا ان الفاظوں پہ, اللہ کے مشی میں فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں جو ہیں یہ بیچاری بہت غریب عورتیں, ये औरतें बहुत गरीब हैं और इनका कोई घर में कमाने वाला नहीं है, इन औरतों का कोई महरम नहीं है, तो ये अंडे बेच के गुजारा करती हैं। मुझे मालूम है अंडे ख़राब निकलते हैं, लेकिन तो मेरी मोहब्बत में इनसे अंडे ख़रीद लिया था। अब तो भाई वो अल्लाह के वली तो आशिक रसूल तो रोने लगे, खूब फूट फूट के रोए कि ये मुझसे बेच भी क्यों हो गई। बहरहाल रोते रहे, फिर अगले दिन वो औरतें थी उनको मैं ढूंढा, उनको कहा भाई जितने अंडे वो मुझे रोज़ तुम लेकर दे दिया करो। फिर जब तक भी वो रहे तो कहते हैं ज़रूरत बेज़रूरत भर भर के दर्जनों अंडे खरीदते, तो सारे पैसों ने अंडों में लौटा दिया। बहरी बात इतने अंडे क्या करते, तो फिर क्या करते थे कि वो अंडों को तकसीम कर दिया करते थे, बांट दिया करते थे अंडे लोगों में। तो जब तक वो रहे ये उनके मामूलात थे। तो भाई वहाँ का जो अदब है, वहाँ किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। मेरे साथ जब मैं अल्लाह पाक के फजल से हज़रत पाला की दुआओं से जब वहाँ पर अक्सर जाना जब हुआ है वहाँ पर, तो अक्सर लोगों नाराज़गी वाला मामला मैंने देखा, गुस्से में अपने एजेंट को गालियाँ दे रहे होते हैं माँ बहन की कि यार ये कैसा तुमने होटल दिया है मुझे मदीने पाक का, इसको तो दरवाज़ा टूटा हुआ है, इसको तो बाथरूम सही नहीं है। बात कहाँ की हो रही है, मदीने पाक में ऐब निकाला जा रहा है। बुज़ुर्गों ने एक मिसाल दी, आपके घर में कोई आए और आपके घर में ऐब निकाले कि यार ये आपके घर का सोफ़ा ऐसा है, ये आपके घर की डाइनिंग टेबल ऐसी, यार ये टूटी हुई है, तो आप तकलीफ़ होगी आपको, बोलेंगे तो कुछ नहीं लिया मरम्मत में, लेकिन आप दिल में सोच लेंगे आइंदा नालायक को कभी बुलाना नहीं है घर पर, इस काबिल नहीं है। तो भाई यही मामला है, जो लोग बेअदब लोग होते हैं वहाँ की चीज़ों में ऐब निकालते हैं, तो फिर उनको दोबारा अल्लाह पाक बहुत मुश्किल से तौफीक देते हैं जाने की। तो और जो इंसान जितना बाअदब होके जाएगा, दर्द दिल के साथ जाएगा और मोहब्बत के साथ जाएगा, उतना अल्लाह पाक उसको बार बार बुलाते हैं अदब की वजह से। तो ये अदब जो होती है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह नज़रों की हिफाजत के मामलात वहाँ पर लोग बहुत कम करते हैं भाई, कि लोग बदनज़री करते रहते हैं वहाँ पर औरतों के साथ जा जा के, तो और बाकायदा ऐसे ऐसे सीन देखने को मिले, अल्लाह माफ़ करे, जो लोगों ने बताया कि हैरानी होती है। बाकायदा वहाँ पे लोग लड़कियों से औरतों से दोस्तियाँ तक कर लेते हैं बाप, यानी कितने लोगों ने बताया और हमने भी देखा कि अब भाई काबतुल्ला शरीफ है, औरतें जमजम पी रही हैं, केन भर रही हैं, अब वहाँ अच्छी जो औरतें लड़कियाँ वहाँ कितने ऐसे अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, वहाँ पहुँच गए, अरे बाजी लाइए मैं केन भर दूँ, अरे नहीं भाई, अरे नहीं मैं घर दूँ, कोई ऐसी बात नहीं, आप कौन उठाएंगे, तो भाई उनसे बातचीत गपशप शुरू हो गई, वो केन भी भर रहे हैं, और ये सब काबतुल्ला में हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। फिर दोस्तियाँ भी शुरू हो गई, आप कहाँ से आई, मैं वहाँ से आई हूँ, आप कहाँ से हैं, मैं वहाँ से आया हूँ, भाई ये कहाँ आए हो, ज़रा देख तो लो, ये अहकम अल हाकिमीन का घर है, यहाँ तो बाज़ आ जाओ, दोस्तियाँ क्यों गाड़ रहे हो यहाँ पर औरतों से, लड़कियों से क्यों फ्री हो रहे हो। तो बदनज़री भी वहाँ पर बहुत अक्सर लोग कर रहे होते हैं, तो ये बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। एक मुफ्ती साहब ने मिंबर रसूल पे जुमे के दौरान बताया कि एक सच्चे वाक़यात में से कि एक शख्स था, वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मौज़न साहब थे, तो वो मौज़नी के फ़राइज़ अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब ज़ाहरी बात है मस्जिद नबी के मौज़न क्या उनका मुकाम होगा, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कुरान पाक लेकर आओ, कुरान पाक मंगवाया और फिर उस पर हाथ रख के कहा गवाह रहना मैं इस किताब का इनकार करता हूँ, नऊज़ बिल्लाह, और फिर उसके बाद उनका खात्मा ख़राब हो गया, कुफर पे मौत हो गई। हुआ क्या कि उनकी जगह थोड़े अरसे में छोटे भाई को मौज़न बना दिया गया, लेकिन छोटे भाई को बड़ा गम रहता था कि मेरे भाई तो रसूलुल्लाह सल्लम की मस्जिद में मौज़न थे, उनके साथ इतना बुरा खात्मा इनके साथ क्यों हुआ, बहुत रोता था, लेकिन उसको वजह नहीं पता थी। एक बार उसको आप सल्लम की ज़्यारत हुई और फिर यही अपना गम उसने पेश किया, या रसूल सल्लम मेरे भाई तो आपकी मस्जिद में मौज़न थे और उनके साथ इतना बुरा उनका खात्मा कुफर पे क्यों हुआ, वो ज़ाहिर तो बहुत नेक थे। तो आपने फरमाया कि तेरा भाई जो था मेरी हमारी मस्जिद में जो लड़कियाँ आती थी औरतें दुनिया जान से, उन पर बड़ी गंदी नज़र से उनको देखा करता था, अल्लाह ने उसका वो जुर्म पकड़ लिया, गुनाह पकड़ लिया कि तूने इस जगह का भी नालायक एहतराम नहीं किया, हम तेरा खात्मे कुफर पे कर देते, तो अल्लाह ने उसके साथ ऐसे मामलात कर दिए। और पूरे दुनिया के उलमा मशाइख के ये फतवा है इस बात पर कि खात्मा ख़राब होने की कई गुना हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कसरत के साथ जो खात्मा ख़राब होता है वो लड़कियां, औरतें, हरामकारी, बदकारी, फवाशी और यानियत के जो गुना होते हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। चे जाए कि अब यही गुना जब काबतुल्ला में और रोज़े रसूल पर जब ये गुना होंगे तो भाई फिर क्या होगा, फिर कहाँ उसका वबाल जाएगा, यानी अदब ही नहीं है उस बंदे को, उसको यही तमीज़ नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अभी एक साहब ने मुझे बताया कि ये, और ये बात काफ़ी मशाइख ने भी बताई है कि तो अभी एक कुछ उलमा कराम थे, उनकी किसी अरब के कुछ मशाइख थे, उनसे दोस्ती थी, तो कुछ मुसद्दिका ज़राए से ही बात सामने आई कि एक अरबी शेख से मुलाकात जब उनकी हुई तो उस अरबी शेख ने उन्होंने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुई थी ख्वाब में, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں اپنی امت کے گناہوں سے ویسے ہی مجھے تکلیف تو بہت ہے جو میری امت کر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ میرے روزے رسول میرے روزے کے اوپر آ کے، یہ لوگ جو موبائل کے اوپر، یہ لوگ جو فلمیں، یہ جو موویاں بناتے ہیں میرے روزے رسول کی، اور اس پہ موسیقی چل رہی ہوتی ہے، اور اس پہ موسیقی چل رہی ہوتی ہے، مووی تصویر یہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ کیا ادب ہے؟ یہ تو بعض یہ کہ کیا ادب ہے، جب رسول اللہ کا ادب نہیں ہے نعوذ باللہ تو کیا ہوگا۔ خود میرے سامنے کا چشم دید واقعہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا، جب اللہ کے فضل سے صلاۃ و سلام میں ایک دفعہ پیش کر رہا تھا روزے رسول پہ، تو ایک نوجوان تھا، تو ظاہری بات ہے وہاں رش ہوتا ہے، تو وہ رک گیا نوجوان، تو وہ بھی کوئی انڈیا یا پاکستان کا ہی کوئی نوجوان تھا غالباً، تو عربی جو تھے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت ادب سے اور پیار سے کہا کہ یہاں پہ رکے مت، آپ چلتے رہیں تاکہ جو رش لوگ آپ رکیں گے تو پھر یہ قافلہ جو چل رہا ہے پھر لوگوں کو مشکل ہوگی، تو جلدی جلدی یہاں سے چلیں۔ انہوں نے بڑے نرمی سے ایک بات سمجھائی، وہ بندے نے تو بھائی وہیں لڑنا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگ کافر ہو تم لوگ ہیں۔ تو بھائی میں تو لرز گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں پر، اور وہ کون ہیں؟ وہاں آپ کے درباری، اگر آپ تصور کیجئے وہاں پہ جو عربی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان ہیں۔ ایک آئی جی کھڑا، ایک کوئی آئی جی ہو نا مثال کے طور پہ، اس کا آفس ہوتا ہے نا، آئی جی آفس میں آپ جائیں، ڈی آئی جی آفس، آئی جی آفس میں آپ، وہاں کے دروازے کے باہر جو گن مین یا گارڈ اگر کوئی درباری کھڑا ہوگا، آپ ذرا اس سے بدتمیزی کریں، اپنی اس بدتمیزی کو آئی جی اپنی بدتمیزی شمار کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا میرا گارڈ تھا یہ، اس نے آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کری، آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کری، آپ نے میرا بھی خیال نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری کا ادب نہ کرنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ وہی بات کہ جس کو ادب ہوگی محبت ہوگی، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے مثنوی میں یہ فارسی اشعار میں یہی فرمایا کہ جو عاشق جو ہوتا ہے، تو مجنو تو جو تھا وہ تو لیلہ کے کتے پر بھی عاشق تھا، مجنو کو تو لیلہ کے، لیلہ کا کتا بھی عزیز ہوتا ہے، اس کی نسبت سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کا عاشق ہوتا ہے، جس کو جس سے نسبت ہوتی ہے۔ ارے بھائی وہ درباری ہیں، عربی ہیں، وہاں کے شہزادے ہیں، وہ تو ہر وقت روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور باہر ان کا آنا جانا ہے، تم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، ہے نا؟ تو اب وہ کیا، اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو، نوجوان کو پیار سے سمجھا، میں نے کہا بھائی یہ لوگ درباری لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جو تم بدتمیزی کر رہے ہو، خدا کے واسطے اس در کو سمجھو یہ کیا در ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے روزہ رسول کے اوپر، سنہری جالیوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھو، جو قرآن پاک میں جو ادب سکھائے وہ آیت بھی لگی ہوئی ہے، وہ بار بار حوالہ بھی دینا، دیکھو یہ لکھی ہے قرآن پاک کی آیت، یہ دربار نبوی ہے، یہاں کو اپنی آوازوں کو پست رکھو، ادب کا مقام ہی ہے۔ لیکن وہ بندہ کنٹرول میں نہیں آیا، اس نے مجھے بھی سنا دی کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا بھائی خاموشی اختیار کی جائے تو اسی میں ہی بھلا ہے۔ بہرحال پھر وہ چلا گیا، اور وہ دب کے بات کر رہے تھے بہت نرمی کے ساتھ۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا عربیوں کو برا بھلا مت کہنا، الگ سے حدیث شریف بھی آپ نے، عرب کے لوگوں کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ میں خود تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود عربی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت پیش کر رہے ہیں، دیکھو ان کو برا مت کہنا، برا مت کہنا کیوں، آپ کو بھی پتا ہے ان سے بھی غلطیاں ہوں، ان سے بھی تکالیف ہوں گی، بے عیب ذات تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن آپ سلم اپنے آپ کو بیچ میں ڈال رہا ہے اور واسطہ دے رہے ہیں کہ میں خود تمہارا نبی بھی عربی ہوں۔ تو اگر تم میرے عاشق ہو اس کو تشریح کریں، اس کی نریشن کیا ہوگی کہ مجھے دیکھنا ان کو مت دیکھنا، میں بھی عربی یہ عربی، اگر واقعی میرے عاشق ہو تو درگزر سے کام لینا، معاف کر دینا ان کو۔ تو یہ نسبت کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، کوئی آپ سے محبت کرے لیکن اپنے آپ کے بچے کو بولے یار تم تو میرے گھر آ جائے کرو، لیکن یار اپنے بچے کو مت لایا کرو، آپ کہو گے میں آؤں گا ہی نہیں، تم نے کیسی بات کر دی، جب تم میرے اولاد کو ہی پسند نہیں کر رہا ہے تو مجھ سے کیا محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو کوئی رسول اللہ سے تو عاشق ہونے کا دعویٰ کرے اور ان کے لوگوں کو گالیاں دیں، ہیں ان کو بولے کہ یہ کافر کی اولادیں نعوذ باللہ، ایسی ایسی گندی گندی باتیں کرے، ارے بھائی ادب کرو، وہ اللہ کا معاملہ ہے، کون ایمان والا ہے کون نہیں اللہ پاک فیصلہ کریں گے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، جو بھی صاحب ایمان وہاں پہ عربی ہے ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، بس باقی وہ کیا ان کے عقائد ہیں، وہ کیا معاملات لے کے کر رہے ہیں، ایک انگلش محاورہ ہے نا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، بھائی یہ اللہ کو پتہ ہے کس کے کیا عقائد ہیں، کس کے کیا اعمال ہیں، وہ اللہ جانے، بھائی ہمیں تو صرف نسبت کو دیکھنا ہے، صاحب ایمان ہے آپ اسلم کی نسبت ہے ان کو، بس ہمارے لیے سر کا تاج ہی ہیں بس۔ تو جب ادب ہوگا تو پھر کام بنے گا، ادب ہوگا تو سارے معاملات شاندار چلیں گے، بھرے پڑے واقعات بھرے پڑے واقعات کتنے کہاں تک بیان کریں ادب کے، کہ مشائخ ماضی میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ جب جاتے تھے یہ روضہ رسول پہ تو کئی کئی دن ہو جاتے تھے یہ روضہ رسول کے سامنے قریب ہی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے ایک دفعہ چار پانچ دن ہو گئے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی گئے، دور دور سے صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے. تو کیا ہوا کہ پھر آپ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو یا ان کے کسی مرید کو، پھر اللہ کے مشیوں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اشرف علی کو بولو یہ دور دور سے صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں گے یا میرے قریب بھی آئیں گے، ہے نا. تو پھر رونے لگے، بہت روئے. پھر رونے کا میری ہمت ہی نہیں ہوتی، میری ٹانگیں کانپتی ہیں کہ میں کس منہ سے آپ وسلم کے سامنے آؤں. تو جو اللہ والے سچے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ سامنے بھی نہیں آتے روضہ رسول وسلم کے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کوئی میرا گناہ، کوئی میری پلیدگی، میرا کوئی گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئی تو پھر میں کہاں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ ہو. یہ اولیاء اللہ کا حال بتا رہا ہوں. آج تو ہم لوگ فل جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ خود گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور بے دھڑک روضہ رسول پہ جاتے ہیں، فوٹوگرافی کھینچتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ دیکھا ہم نے کہ وہ باقاعدہ مووی کا جو مووی جو یہ اینڈرائڈ سیٹ ہوتے ہیں اس کا اسٹینڈ بھی آتا ہے، اسٹینڈ میں فٹ کر کے پھر اس کے اوپر نیو لے کے اوپر سے جو تصویر بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پر کمنٹری بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں سب روضہ رسول کے اوپر جا رہا ہوں یہ دیکھو اور یوں، اور سب پورے دنیا میں جو گھر والے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی تمہارا تو رخ ہی کہیں اور ہے، یہ تو انفرادی عبادت ہے، یہ تو تنہائی کی عبادت ہے، یہی لمحات تو تمہاری قبر میں موت میں حشر میں کام آئیں گے، اس کو بھی تم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا. ایسے ایسے تماشے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پیر بھائی ہیں انہوں نے بتایا، کہنا میں عمرے پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں کعبۃ اللہ شریف کے قریب جاؤں تو تم ہاتھ اٹھاؤں تو تم میری فوٹو کھینچنا، یوں کر کے ہاتھ اوپر کروں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب وہ گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو پھر اس نے یہ کہا فوٹو کھینچنے والے تھے کہ ابھی صحیح اینگل نہیں بن رہا، آپ ایسا کریں کرسی لے کر آئے، کرسی کے اوپر کھڑے ہوں تو صحیح ایک اینگل بن رہا ہے. تو کیا وہ پھر کرسی منگائی گئی، پھر وہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے فوٹو کھینچنے لگے تو اس نے کہا نہیں میرا اینگل خراب صحیح نہیں آ رہا تو میرے لیے بھی کرسی منگاؤ. پھر انہوں نے اپنے لیے کرسی منگائی، پھر اس پہ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد فوٹو کھینچ رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی شکل میں اور وہ مصنوعی شکل بنا رہے ہیں روتے کر کے. یہ کیا ڈرامے بازی، مطلب یہ کہ ڈرائنگ روم میں لگاؤں میں جا کے تاکہ سب لوگ آئیں تو دیکھیں حاجی صاحب وہاں پر اللہ کے گھر پہ گئے تھے. یہ کیا دکھا ہوا ہے، حرام کام کر رہے ہو. کعبۃ اللہ شریف میں تصویر کھینچنا ویسی حرام ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہو تو چلو کھینچ لو. تو ادب و اداب ہیں کہاں ہیں، جس طرح سے پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں اکثر لوگ وہاں پر بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی، اور غیبت تو اتنی عام وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تصور نہیں ہے. جس طرح کوئی ڈر خوف، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ادب و اداب کے ساتھ وہاں پر چلتے ہیں. تو ایک بزرگ تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا، ایک بزرگ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت وہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو ان کے شیخ نے کہا کہ آپ نے حج فرض کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں نے الحمدللہ حج فرض تو کیا، تو نفلی حج کرنے جانے کا ارادہ ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس کے گھر پہ اب تم جا رہے ہو کہ اس سے جان پہچان کچھ پیدا کیے، تو وہ نئے نئے بیت ہوئے، انہوں نے کہا جان پہچان تو اتنی نہیں ہے، تو فرمایا چند دن میرے ساتھ رہ لو، کچھ وقت لگا لو میرے ساتھ، پھر اس کے بعد چلے جانا تاکہ کچھ جان پہچان ہو جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ نہیں گئے تو انہوں نے ایک چلہ لگا لیا اپنے شیخ کے خانقاہ میں. پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے میں شیخ نے کہا اب تم نفلی حج کے نہیں جا رہے تو چلے جاؤ. تو بہرحال وہ پھر وہ چلے گئے. جب وہ واپس آئے تو پھر شیخ نے پوچھا ہاں بھائی کیسا رہا نفلی حج تمہارا؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے گیا تھا تو خالی گھر دیکھا تھا، اور لیکن اب جو میں گیا تو گھر والے کو بھی دیکھ لیا. کیا ہوا کہ عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، جلوے جلوے نظر آ گئے تھے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد کچھ اور معاملات ہو جاتے ہیں. صحبت کے بعد جب آدمی ایسی مقدس جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. کتنے لوگوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے روزے کے قریب مت آنے دینا. اکثر واقعات بتاتے رہتے ہیں. جامع رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سے نا فارسی کے چند اشعار نعتی شریف لکھے تھے، غالباً بغداد سے ہی نکلے تھے خچر اونٹوں پہ سوار ہو کے، کہ مجھے یہ رباعی اور کچھ اشعار فارسی کے یہ اسلم کو سنانے. اب ظاہری بات ہے عاشق رسول تھے. شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہ بڑے واقعات لکھے اور دوسرے علماء مشائخ نے بھی، اور یہ ایک ولی اللہ نہیں ہے، اس طرح کے کئی بزرگوں کے بارے میں یہ بات ہے جو عاشق رسول تھے. تو کیا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا، ایک گورنر جو اس زمانے میں جو مدینہ پاک کے جو بھی کرتا دھرتا تھے گورنر وغیرہ، ان کو خواب میں آپ وسلم نے ان کا چہرہ دکھایا اور کہا اس شخص کو پہچان لو، اس کو میرے روزے پہ مت آنے دینا. اب وہ کھڑے ہو گئے بھائی، صبح کو بتا دیے تھے یہ آنے والا ہے دو دن بعد، یہ جب بھی سیکورٹی کھڑی ہو گئی، تو جب آئے تو پہچان لیا وہاں کے سیکورٹی کے لوگوں نے اور کہا کہ آپ سائڈ میں ہو جائے، سب کو جانے دیے، ان کو روک دیا، اگر آپ نہیں جا سکتے. میں کیوں، انہیں کا وجہ کی بتانے کی بات نہیں ہے، بس آپ جائیں. آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے. بڑے پریشان رونے لگے, غیر بات عاشق کو رسول اور اتنا میلوں فاصلہ دور کر کے آیا اور اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ آپ نہ اندر آئیں. بہرحال تو پھر کیا ہوا, دوسرے دن پھر یہ جانے کی کوشش کی, انہوں نے پھر منع کر دیا. بہت پریشان ہوں میں کس طرح اندر جاؤں. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتا ہوں اپنا حلیہ بدل کے جاتا ہوں. انہوں نے حلیہ بدل کے یہ پھر ایک ٹیکنک نکالی کہ میں حلیہ چہرہ کے خد و خال بدل کے پھر میں جاؤں گا, دیکھتا ہوں مجھے کیسے پہچانے. اس کے بعد پھر آپ اسلم کی زیارت ہوئی, ان کو سیکورٹی کے جو لوگ تھے, کہا اب اس شکل میں آئے گا, وہ چہرہ بھی دکھا دیا, اب اس شکل میں آئے گا اس کو آنے مت دینا. اب اس شکل میں آئے بہروپیے بن کے ان کو پھر پکڑ لیا. انہوں نے کہا بڑے حیران ہوئے یار, اس شکل میں بھی مجھے پکڑ لیا, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا, پھر ان کو بھگا دیا. پھر تیسری انہوں نے کوشش یہ کری کہ اونٹ کے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے کافی اسپیس والی, اس میں کچھ چھیکا سا بنوایا انہوں نے, کافی لوگ اس میں بھی سفر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جب اور اس کے اوپر کپڑا آ جاتا ہے, بیچ میں وہ جگہ بھی آ جاتی ہے, تو کہا اس میں بیٹھ کے میں جاؤں گا, ظاہر بات ہے اب قافلہ اور روٹ وغیرہ سب نکلیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا اب جو آئے گا یہ اونٹ کے نیچے چھپ کے آئے گا, اب اونٹوں کی تلاشی شروع ہو گئی. اب یہ حیران پریشان جھانک رہے تھے, انہوں نے کہا لو جی یہ آج کیا ہو گیا, یہ ان کو پہلے سے پہلے غیب کیسے پتہ چل جاتا ہے, چہرہ بھی پہچان لیتے ہیں میرا, سب کچھ پہچان لیتے ہیں, آج میں اونٹ کے نیچے چھپ کر آ رہا ہوں تو آج اونٹوں کے نیچے سے نیچے کی تلاشی شروع ہو رہی ہے, پھر یہ پکڑے گا. تو اس کو ان کو بہت غصہ آیا جو سیکورٹی انچارج تھے, انہوں نے کہا تم تو بہت ہی جھوٹو, تم تو باز ہی نہیں آتے ہو, بار بار آ جا رہے ہو, تمہیں بھگا بھگا کے ہم تھک گئے. تو انہوں نے پھر اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا ان کو. اور جب جیل میں ڈالا تو پھر آپ اسلم کی زیارت ہوئی دوبارہ, اور آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا یہ تم نے کیا کیا, میں نے اس لیے تھوڑی ان کو اپنے پاس آنے سے روک رہا تھا, وہ کوئی مجرم تھے یا کوئی چور تھے یا غلط آدمی تھے, میں تو اس لیے منع کر رہا تھا کہ انہوں نے میری محبت میں کچھ ایسے اشعار لکھ دیے نعت شریف کے, اگر وہ آ گئے تو مجھے ان کے مصافحے کی نیے اٹھ کے کھڑا ہونا نہ پڑ جائے, تو اس لیے مجھے آنے میرے پاس آنے سے ان کو روکو. یہ ہوتا ہے عشق کہ ادنا, اس کے اوپر بیان بھی میں نے کیا تھا, ویب سائٹ پہ مل جائے گا, انسان خود کچھ نہیں ہوتا مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے. تو اس میں یہ پورا تفصیلی معاملہ ہے کہ عشق کی سواری اتنی زبردست اور اتنی تیز ہوتی ہے, اس میں ادنا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ کو متوجہ کر دیتا ہے. بتائیے کہ ادنا سا امتی کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بھائی عشق رکھتا ہے نا, تو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آ گیا تو مجھے اس کے استقبال کے لیے مسافر کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے, تو لہٰذا مجھ سے دور کرو اس کو. یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی, تو بھائی ادنا جو ہوتا ہے اعلیٰ کو متوجہ کر دیتا ہے اپنی طرف, تو عشق کی کیفیات وہ ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے, یہ اعلی رسول میں سے تھے, سادات میں سے تھے. تو اللہ کمی بیشی ماں فرمائے, کچھ اس طرح کا واقعہ یہ دربار رسول رسالت میں گئی ہے, اور کچی قبر غالباً تھی اس وقت, اتنی سیکورٹی وغیرہ نہیں تھی. تو انہوں نے اندر جانے کی اجازت چاہی یا کوئی معاملہ ہوا تو کسی نے کہا کہ اگر آپ سید ہیں تو آپ سلام کریں تو جواب آنا چاہیے, تو ہم مانیں گے آپ سید ہیں. بہرحال اس طرح کا واقعہ ہوا تو انہوں نے جو ہے بس صلاۃ و سلام پیش کر دیا. بس صلاۃ و سلام پیش کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ نے سلام کا جواب بھی دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نورانی ہاتھ مبارک وہ پھر نکلا ہے لہجے مبارک سے, اور ان سے مصافحہ کیا. اور اس منظر کو 70,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا مسجد نبوی میں جو موجود تھے, اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی پوری روشن ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے, چند لمحات کے لیے ایسا ہوا تھا. اور یہ بڑے بڑے علماء شیخ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, حضرت سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک ہوتا ہے الہامی معاملات, ایک ہوتے ہیں کشفی معاملات. بہت سے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں, جاتے ہیں ان کو سنہری جانیاں نظر ہی نہیں آتی, بات چیت ہوتی ہے, مصافحہ بھی ہو رہا ہے, گلے بھی لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بوسہ بھی لے رہے ہیں, لیکن وہ ان کا رسول اللہ کا معاملہ دوسروں کو نہیں پتا, ابھی بھی اور قیامت تک ہوتا رہے گا. لیکن اس واقعے میں راز کی بات یہ تھی, عجیب بات, کہ اللہ نے اس بات کو ظاہر فرما دیا, 70,000 لوگوں نے دیکھا ہے. تو ظاہری بات ہے جب یہ منظر دیکھا تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف, سمجھ گئے تو بہت بڑے اولی اللہ جن کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, تو یہ زمین پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے مجھے اوپر سے کچلتے ہوئے گزرو. لوگ حیران ہو رہے, ہم تو گلے لگنے آئے تھے, اب اتنے بڑے اللہ کے ولی آپ کا یہ مقام. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنے دل میں بڑائی محسوس کر رہا ہوں, مجھے رسول اللہ نے مصافحہ کیا, مجھ سے ایسا نہ ہو میں تکبر کہیں آ گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا, لہٰذا میرے اوپر سے گزرو تاکہ میری جو میرے اندر جو ہے یہ چیز جو ہوئی ہے اس کی جو بڑائی ہے وہ میرے دل سے نکل جائے. تو جو اللہ والے ہیں وہ اپنی بڑائی تکبر سے ایسے اپنے آپ کو اپنی حفاظت انہوں نے کری. یہ بھائی تو یہ عشق جو ہوتا ہے معمولی نہیں ہوتا. تو جب وہاں پر جائیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمے، تو خاص طور پہ بد نظری سے بچیں، اسی طرح سے غیبت سے بچیں، ہر گناہ سے بچیں، وہاں کسی چیز میں عیب نہ نکالیں، اور وہاں پر جو ہے وہاں پہ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو تو اس سے درگزر کریں اور اصلاح کرائیں جانے سے پہلے. کیونکہ ایک اور خطرناک حدیث ہے، آپ اس نے ارشاد فرمایا، اللہ کبھی وشی وہاں فرمایا کہ مدینہ پاک ایک بھٹی کی مانند ہے، مدینہ پاک جو میرا شہر ہے یہ ایک بھٹی کی مانند ہے، اور جو یعنی بھٹی کی مانند ہے جو بھی یہاں پر بندہ آئے گا اس کو کھول کے رکھ دے گا مدینہ. کیا مطلب؟ اللہ کبھی وشی میں فرمایا، محدثین نے اس کی تشریح میں فرمایا، مدینہ بھٹے کی مانند ہے، کھول کے رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کے اندر کوئی غصے کا مرض ہے لیکن وہ چھپا کے رکھتا ہے غصہ، اپنے شہر میں سب جگہ اوپر سے باخلاق بنا رہتا ہے لیکن ہے بڑا خطرناک غصے کا مریض، بیوی پہ بڑا غصہ دکھا رہا ہے، کیونکہ بیوی بیچاری ہوتی ہے نا کمزور، لاکھ آدمی دنیا میں اچھا بنا رہا ہے لیکن کمزور شاید دنیا میں سب سے بیوی لوگوں کو نظر آتی، تو وہاں لوگ اپنا باتیں نہیں چھپاتے، کہتے کہ کہاں جائے گی بھاگ کے، اچھا ہوں تو اس کا ہوں، برا ہوں تو اس کا ہوں. تو بہرحال تو ہوتا کیا ہے کہ تو جب غصے کا اگر اس کے اندر مرض ہوگا تو، لیکن جب وہ مدینہ میں آئے گا تو مدینہ بھٹے کی مانے تب کھول کے رکھ دے گا. اب اس کا جو وہ رزیلا جو بھی اس کے اندر رزیلا ہوگا، صرف غصہ نہیں، یہ تو مثال دینے کو ہے، جو بھی اس کے اندر مرض ہوگا وہ مدینہ پاک میں بہت زیادہ ہزاروں گنا اس میں اضافہ ہو جائے گا. اگر غصہ ہے تو وہاں پر ظاہر ہوگا مدینہ پاک میں، بد نظری کا مریض ہے تو وہاں شہوت بہت اسے چڑھے گی، جو بھی اس کے اندر گندگی ہوگی مدینہ میں ہزاروں گنا بڑھ جائے گی. بھٹی کی مانندہ کھول کے رکھ دے گا اترے پترے، تو پھر وہاں اگر گڑبڑ ہوئی، اترے پترے کھول دیے، وہاں غصہ کیا، وہاں بد نظری کی، تو پھر کیا اثر ہوگا بھائی؟ تو اس کا علاج بھی سن لیے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ، کہ ڈرنے والی بات کہ آدمی جانا چھوڑ دے، مطلب یہ ہے کہ جانے سے پہلے اچھا ہے کسی اللہ والے سے اصلاح کرا لے، تعلق اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے. اگر یہ نہیں بھی ہو رہا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے جائے، جب پاکستان میں ہو اور جا نہیں رہا عمرے پہ حج پہ، تو جانے سے پہلے دو رکعت صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجات پڑھے اور اللہ سے بولے، اللہ پاک میں جا تو رہا ہوں تیری رحمت سے لیکن اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس جگہ کی زمین کے وہاں میں چلتا کھاتا پیتا تیری رحمت سے بلا رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کے مکہ اور مدینہ کے آداب کے حساب سے جو بھی قیام ہے میرا وہاں اس حساب سے میں گزاروں، اللہ سے توفیق مانگے اور خوفزدہ ہو کے جائے، ڈرتا ہوا جائے کہ مجھ جیسا کمینہ، مجھ جیسا ذلیل، مجھ جیسا پلیت، مجھ جیسا برا کوئی نہیں ہے. یہ پھر بتا رہا ہوں اللہ کی مدد کب آئے گی، اگر برا انسان بھی ہے تو اس کا بھی حل بتا دیا، جس کو ادب و اداب سے جو ناواقف ہے اس کا بھی حل بتایا جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو برا سمجھ لے بھائی، لوگوں سے نہ بولے، دل میں تو کہہ سکتا ہے میں برا ہوں تو، اور اللہ پاک گند ہوگی، میں تو اپنے ملک میں اتنی گڑبڑ کرتا رہتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو وہاں میں کیا کروں گا. تو اللہ سے توفیق مانگ کے جائے، مثال کے طور پہ ایک مہینے کا پیکیج ہے، 15 دن رمضان کا ہے مثال کے، 15 دن مکہ شریف کا، 15 دن مدینہ شریف کا مثال کے طور پہ، تو دعا مانگ کے یہ جائے. تو پہلے مکہ شریف میں جب 15 دن رہے اور جب وہ واپس مدینہ پاک آئے 15 دن کے بعد، تو مکہ جب چھوڑنے لگے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور یہ بولے، اللہ جو بھی میں 12-14 دن جو بھی میں یہاں پہ رہا ہوں مکہ شریف میں، اور میں نے ادب و اداب سے رہنے کی کوشش تو کری ہے اللہ پاک، لیکن اس حساب سے ادب میں نہیں کر پایا جو کہ حق تھا جگہ کا، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تو اس سے توبہ کا متمنی ہوں. تو توبہ کر کے پھر مکہ سے پھر مدینہ پاک میں انٹر ہو، اور جب مدینہ پاک میں آئے تو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے سے پہلے اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک مجھے ڈر لگ رہا ہے روزے رسول پہ جاتے ہیں، میں بہت گناہگار ہوں، اللہ پاک جو بھی میرا قیام ہے مدینہ پاک میں مجھے یہاں پر ادب و اداب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، بدنظری سے، غیبت سے، غصے سے، ہر طرح کی شر سے اللہ پاک امراض رضیلہ سے میری حفاظت فرما. تو پہلے اللہ سے توبہ کرے اور پھر اس کے بعد روزے رسول کی طرف بڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اور اللہ پاک اس کو ادب و اداب کے ساتھ رکھیں گے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور جب اسی طرح جب پاکستان آنے لگے، آنے سے پہلے پھر مدینہ پاک میں وہی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے بولے، اللہ اس طرح سے میں نے ادب کا حق ادا نہیں کیا جو رکھنا چاہیے تھا، جو غلطی کمی کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور پھر روزے رسول پہ آخری دفعہ جب صلاۃ السلام پیش کرے تو آپ وسلم سے بھی معافی مانگ کے، یا رسول اللہ اگر کوئی ادب کے خلاف بات ہوئی تو مجھے معاف فرما دیجیے. تو بھائی ہم گناہگار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم گناہگار ہمیں گناہگار ہیں تو گناہگار اپنے آپ کو سمجھیں، برے ہیں تو اپنے آپ کو برا تو سمجھیں. آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور ہم بہت برے بھی ہیں بھائی ہم لوگ، لیکن اپنے آپ کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت پیارا سمجھتے ہیں، اپنی نظروں میں بہت پیارے ہو چکے ہیں بھائی، جس کی وجہ سے پھر تکبر، یہ تکبر ہے اصل میں، یہ مرض تکبر ہوتا ہے، تو بہرحال تو مشائخ جو تھے جو روضہ رسول اسلم پہ جاتے ہیں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں وہ تو ڈر کے مارے جاتے ہی نہیں تھے، ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمارا کوئی عیب نظر آ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ ایک شخص آیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس، تھانی صاحب کے جو شیخ تھے، کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے، کوئی عمل کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ کیا جواب دیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ؟ فرمایا بڑا حوصلہ ہے تیرا۔ ارے ہمارا حوصلہ تو آج تک کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ارے تیرے اندر دم ہے، تیرا دل ہے، تو رسول اللہ کی زیارت کر لے گا۔ فرمایا تیرا بڑا حوصلہ ہے۔ فرمایا ہم تو بہت ڈرتے ہیں، ہمارا حوصلہ نہیں ہے۔ کیا مطلب وہ حوصلہ کہ بھائی رسول اللہ کی زیارت کرنا، ان کا غلبہ حال تھا جو یہ بات بولی، مطلب کیا تھا؟ اللہ والے ڈر، انہوں نے کہا کہ ہمارا تو حوصلہ نہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں اگر کوئی آپ اسلم کی زیارت ہو گئی اور کوئی آپ اسلم کو اگر ہمارا عمل برا دکھ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ خوف، خوف کا غلبہ تھا، محبت بھی تھی، ادب بھی تھا، عشق بھی تھا، لیکن یہ کیفیات بھی تھی۔ اللہ اور بزرگوں نے یہ بھی وہاں کے آداب میں سے بتایا کہ بھائی کسی چیز میں عیب نہ نکالیں، اور کہہ کر آئے کہ اگر اللہ پاک جو ادب کے خلاف باتیں ہوئی ہیں اگر کوئی ہوئی ہوں گی تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یا بعض دفعہ کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، ایک دفعہ عمرے پہ جانا ہو تو ایک صاحب کہنے لگے، جدہ ایئرپورٹ پہ کیو بہت لگی ہوئی تھی، رش بہت تھا، اور وہ میرا کچھ سلو کام کر رہے تھے جو کاؤنٹر کے اوپر امیگریشن سیکشن میں، تو ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تو جدہ ایئرپورٹ والے لوگ تو جو ہے نا بہت ہی سست ہیں، ہمارا دیکھا جنا ٹرمینل کتنا فاسٹ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو وہی ٹوکا جبکہ میں سمجھا کے لایا تھا دیکھو ادب کے خلاف، میں نے کہا ابھی پہنچے نہیں ہو جدہ میں ہو اور ایپ جو ہی شروع کر دی، فوراً کہیں گے غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا بات غلطی کی نہیں ہے، اب جا کے نا پہلے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا، اب نماز کے سے پہلے یہ نفس کو سزا آپ دیں۔ اگر کوئی غلطی ہے، انسان ہے نا، شیطان بھی بعض دفعہ کروا دیتا ہے، تو اس کا بھی حل ہے۔ تو آدمی دیر نہ کرے، فوراً توبہ کرے، یا اللہ معاف فرما دے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ احساس تو ہو چلو اللہ پاک معاف فرما دیں گے، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا بھائی وہ پھر ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، وہ بار بار پھر ہیبیچوئل ہو گئے وہ۔ تو ان چیزوں سے آدمی بچے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، داڑھی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو، ان سے کہو بھائی داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں نہیں میں حج پہ جاؤں گا نا، میں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، اب میں حج پہ جاؤں گا یا عمرے پہ جاؤں گا تو پھر داڑھی رکھوں گا۔ تو یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، یعنی تم اللہ کے گھر پہ چلے گئے داڑھی منڈی بھی لے کے، داڑھی منڈی بھی لے کے تم نے رسول اللہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اپنا داڑھی منڈا ہوا چہرہ رسول اللہ کو دکھا بھی دیا اور پھر آ کے داڑھی رکھ رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مزہ تو یہ تھا کہ آپ اللہ اور رسول کو آدمی خوش کرے، داڑھی رکھ کے جائے۔ مشہور واقعات ہیں صحیح بخاری کی حدیث شریف میں بھی، یہ انہیں واقعات لکھے ہیں کتابوں میں، کہ ایک بار ایران کے دو سفیر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس زمانے میں ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، تو آپ نے ان کو دیکھ کے ناگواری سے چہرہ پھیر لیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اسلم آپ نے ہمیں دیکھ کے چہرہ کیوں پھیر لیا ناگواری سے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا، غور کیجیے، رحمت العالمین محبت والے ہونے کے باوجود کیا اسلم کی شان رحمت ہے، کیا بات فرما رہے ہیں، ہلاک ہو، برباد ہو، ہلاک برباد ہو، یہ تم نے کیا شکلیں بنائی ہیں کہ تم اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہو اور داڑھیوں کو منڈاتے ہو؟ ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھیاں منی بھی تھیں، تو آپ نے ہلاکت کی بد دعا دے دی۔ اب بعض لوگ اس کے اوپر بھی مسئلہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یار داڑھی کو آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں، دین میں داڑھی ہے یا داڑھی میں دین؟ یہ سنتے رہے، آپ نے بھی سنا ہوگا نا، کیا مطلب کہ بھائی دین کا ایک پارٹ ہے داڑھی، کوئی دین تھوڑی ہے داڑھی، پورے دین کوئی داڑھی میں تھوڑی آ گیا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عبرتناک تازیہ نے عبرت ہے یہ واقعہ۔ یہ بات کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، جو دین لے کر آئے تھے ان سے زیادہ علم والا کون تھا؟ وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ اصول یہ تھا پہلے کلمہ پڑھاتے آپ وسلم، جب وہ کلمہ پڑھتے ایمان لے کر آتے پھر کہتے اب داڑھی رکھو مونچھیں صاف کرو، یہی تھی نا ترتیب۔ لیکن یہاں آپ وسلم نے براہ راست بد دعا دے دی، کلمے کی دعوت بھی نہیں دی، ایمان کی دعوت بھی نہیں دی، براہ راست ہلاکت کی بد دعا دے رہے ہیں۔ میرا غور کیا، کیا کہتے ہیں محدثین اس واقعے میں، فرماتے ہیں یہ چہرہ اتنا ناگوار آپ وسلم کو لگا، آپ وسلم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، آپ نے بد دعا دے دی۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو لوگ کہہ رہے تھے نا داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے، یہ دیکھ لو اب کیا اس میں، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ پہلے مجھے ان کو کلمے کی دعوت دینی چاہیے، ایمان لے کر آئیں؟ تو یہاں اس عمل کو دکھانا ہے یہ کتنا برا عمل ہے، کہ آپ نے تخصیص بھی نہیں رکھی کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ آپ وسلم اتنی ناراضگی آپ وسلم کی ظاہر ہوئی۔ تو بہرحال تو بھائی یہ داڑھی رکھنے کا اہتمام کریں جو لوگ نہیں رکھتے، اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ چاول کے دانے کے برابر بھی اگر تینوں طرف سے داڑھی رکھی ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، چاروں اماموں کا جمع ہے۔ बहुत से लोग एक मुट्ठी नीचे से तो रख लेते हैं लेकिन दाएं बाएं से काटते रहते हैं। भाई एक मुट्ठी ठोरी के नीचे से, दाएं से, बाएं से, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए, फिर वो कबूल होगी। बाकी अगर ऐसी दाढ़ी नहीं है तो फिर वो अखली दाढ़ी है, शरई दाढ़ी नहीं है फिर वो। तो इसी तरह कुछ साहिब कश बुज़ुर्गों ने यहाँ तक बताया कि जब लोग रसूलुल्लाह सल्लम पे सलात व सलाम पेश करते हैं जाके और उनके दाढ़ी नहीं होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब तो अक्सर देते नहीं ऐसे लोगों का, और अगर बिलफर्ज़ किसी का जवाब देते भी हैं तो मुंह फेर के, वही सुन्नत आज तक जारी है, नागवारी से मुंह फेर के, इतनी दुख और तकलीफ़ होती है आप सलम को, ये मेरे उम्मत ही हैं, ये मेरे आशिक हैं, मेरे नाम लेने वाले हैं, इनको तो चेहरा भी मेरा जैसा नहीं है। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन है, सोचना चाहिए। ये एक साहबी रसूल थे, एक अदना बाल था उनके, बाज़ लोगों की दाढ़ी नहीं आती, उनको शर्म आती थी, और वो एक दाढ़ी का बाल है लेकिन पूरा एक मुट्ठी दाढ़ी का बाल था। जाते थे आप सलम की खिदमत में, आप सलम देख के उनको मुस्कुराते थे। एक बार उनको समझ में नहीं आता था आप सलम मुझे क्यों मुस्कुराते हैं, उन्होंने कहा शायद एक बाल है और दूसरे साहबी मुस्कुराते हैं, शायद मैं ऐबदार लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, पता नहीं क्या मामला है। तो उन्होंने कहा ये बाली को मैं तोड़ देता हूँ, एक बाल का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने एक बाल को उन्होंने तोड़ दिया। फिर ये दरबार रिसालत में गए तो आपने देख के नागवारी से मुंह फेर लिया, पहले वह तड़प गए, माफ़ी मांगी, पैर पकड़ लिया, रसूलम क्या गलती हो गई, माफ़ फरमा दिए। पर मैं तुमने उस दाढ़ी का जो एक बाल था तुमने उसको क्यों तोड़ा। मैंने कहा यार रसूलम आप मुस्कुराते थे, तो मैंने कहा पत्नी क्या मामला है, तो इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया बाल को। पर मैं अरे मैं तो इसलिए मुस्कुराता था कि तुम्हारे उस एक बाल के ऊपर फरिश्ते झूला झूलते थे, वो देख के मुस्कुराता था। तो दाढ़ी की ये अहमियत थी भाई कि वो एक बाल तोड़ने पे आप सलम नाराज़ हो गए भाई। तो ये दाढ़ी एक मुट्ठी रखें, बाज़ लोग जो होते हैं वो दिखावे की नहीं तो एक मुट्ठी होती है लेकिन अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है ऐसी दाढ़ियाँ। एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, चारों इमामों का इजमा, किसी का अख्तलाफ नहीं है, इसलिए इसकी अहमियत है। अल्लाह हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह का गालिबन वाक़ है यह, या फिर अपना सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह, इन दो में से किसी एक बुज़ुर्ग का वाक़ है, अल्लाह के नशीब में फरमाए। बहरहाल दोनों बादशाह थे, अल्लाह वाले बादशाह। तो अब ज़ाहरी बात है उमूर सल्तनत में के बावजूद, सारे मामलात करने के बावजूद 1000 दुरूद पाक ये पढ़ा करते थे रोज़ाना, इनके मामूलात में था। एक बार 700 दफ़ा पढ़ा और सो गए, थके हुए बहुत थे। गालिबा नूर ज़ंगी रहमतुल्लाह से ज़्यादा अखरब है ये वाक़ा। बहरहाल तो जब इन्होंने 700 दफ़ा पढ़ा और सो गए तो रात में आप सल्लम की ज़ियारत हुई, फरमाया ज़ंगी ये क्या आज 300 कम क्यों, सिर्फ 700। ये कहलाता है ताल्लुक़ माल्ला, ये कहलाता है ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा ताल्लुक़ था अल्लाह रसूल से कि सिर्फ 300 दुरूद शरीफ कम पड़ा, वो भी थके बहुत थे तो ज़ियारत हो गई आप सल्लम की। कहा कि आज 300 कम क्यों, दोनों तरफ से इशारे हो गए, तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। तो भाई रसूल अल्लाह सल्लम की मोहब्बत और अदब जो है ये खूब करें। और मशायख ने ये भी एक बात अहम बोली है कि सूरह कौसर इसकी कसरत से वजीफ़ा शुरू कर दिया करें उम्र हज पे जाने से पहले। और सूरह तौबा की भी आखिरी एक आयत है ना लक़द जाकुम, वो भी वो खूब पढ़ें। और उसके बाद क्या है कि सवाब नियत क्या करनी है, सवाब का हदिया रसूलुल्लाह सल्लम तक पहुँचा दे। तो जाने से पहले ही 2-4 दिन पहले से ये, अब इतना भी नहीं पढ़ेंगे, बाज़ लोगों को खुश्की हो जाती है, मतलब जितना भी आसानी से तो पढ़े, जहाज़ में बैठे तो पढ़ना शुरू कर दे। और नियत ये कर जो पढ़ रहा हूँ सब रसूलुल्लाह तक ये पहुँचाता रहे, बस ये आप सलम को हदिया पेश करे, ठीक है ना। तो यानी हम किसी के जाते हैं घर पे या किसी बड़े इंसान के या किसी अजीज़ के या किसी हम कहीं जाते हैं तो अक्सर हम हदिये तहफ़ लेके जाते हैं, नहीं जाते। तो ये भी अब इससे बड़ा दरबार रिसालत कौन सा होगा आप सलम से बड़ा, तो भाई वहाँ भी तो कुछ हदिया पेश करना है, तो वहाँ हम कोई खाने पीने की चीज़ें तो लेके नहीं जा सकते ना भाई, वहाँ हम ये मोहब्बतों का और ये कुछ सूरतों का तोहफ़ा लेके जाएँ कि सूरह कौसर में आप सलम की बहुत शान रफत वाली है हर अक्सर सूरतों में। तो हमने आपको हौज़ कौसर अता की और आप सलम की इसमें तारीफ़ अल्लाह ने बयान फरमाई है, और आपको दुश्मनी बे औलाद रहेगा ये, और ये जो दूसरी सूरत जो बताई है इसका अहतमाम करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इंतहा खुश होते हैं। तो वही बात के पहुंचने से पहले क़ुर्ब मिलना शुरू हो जाएगा आप सल्लम का, जब वहाँ पहुंचेंगे तो हाथों हाथ ले लिया जाएगा, फिर हाथों हाथ लिया जाएगा कि या सल्लम ये आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये हदिया लेकर आए, सही है। तो ये फिर ये कुछ आदाब थे भाई जो सब जहन में आए, बता दिए। अल्लाह पाक मुझे और हम सबको इन आदाब पर जान लड़ा के अमल करने की कोशिश अमल करने की तौफीक अता फरमाए। بھائی یاد رہیں گے نا سب باتیں، تو جب بھی یہ جائیں، جب بھی جائیں حج عمرے پہ، تو یہ انشاءاللہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، تو یہ بیان کو سنیں اچھی طرح سے، اہم اہم باتوں کو جو ہے وہ لکھ بھی لیں، اور کبھی کوئی ادب کے خلاف کوئی بات ہو جائے وہاں تو فوراً توبہ کر لیں، اور توبہ میں دیر نہ کریں، اور کسی عربی سے کسی تکلیف پہنچ جائے یا وہاں کے کسی بھی رہائشی سے تو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، ہے نا، تو بہت اللہ کا بڑا فضل ہوگا اس کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں باادب بنا دے، یا اللہ اپنے رستے کا باادب بنا دے، یا اللہ ہم ادب سے ناواقف ہیں، اللہ پاک خود غرضی سے، مکاری سے، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ پاک اپنا ادب عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرما، آل اور اصحاب کا ادب نصیب فرما، علماء اور مشائخ کا مدد ادب عطا فرما، اللہ والوں کا ادب عطا فرما، مسجد کے امام صاحب کا، مؤذن صاحب کا، اور اللہ پاک مساجد میں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں یا اللہ پاک کسی بھی دینی امور میں لگے ہیں، اللہ پاک ان سب کا ادب و اداب اور محبت ہم سب کو عطا فرما. یا رب کریم، حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئے محروم نہ جائے. یا اللہ دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں اللہ ان کو حلال رزق سے غنی فرما. یا اللہ جتنی بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ کچھ خواتین ان کے رسولیوں دعا کریں، اللہ پاک ان کی رسولیوں کو بغیر آپریشن کے ختم فرما دے. یا اللہ کچھ بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں رکاوٹ ہے، دعا کریں جن سے بہترین جگہ ان کی شادیاں ہو جائیں. یا اللہ یا رحم الرحیم، پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ ان سب کی اور ان کے اہل و عیال کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایک ایک صاحب ایمان کی حفاظت فرما. اللہ خاص طور پہ انڈیا کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو عافیت 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 دارین نصیب فرما. اللہ پورے دنیا میں کوئی بھی ایک بھی صاحب ایمان کسی بھی غم میں، تکلیف میں، اذیت میں، رنج میں مبتلا ہو، تو اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، اذیت کو، بیماری کو دور فرما کر اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما دے. یا اللہ یہ ترکی شام میں جو زلزلہ ہے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما جو بچ گئے، اللہ غیبی مدد فرما اور ان کو عافیت عطا فرما. اللہ زندگی کے اسباب کو دوبارہ سے بحال فرما دے. یا اللہ ان کی زندگیوں کو دوبارہ نارمل روٹین میں ان کو لا دے. یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فحاشی عریانیت سے اور اپنے عذاب والے کاموں سے، اللہ اپنے غضب والے اعمالوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا رب کریم، میرے والد صاحب کی اور ہمارے اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی اور کل مومنین مومنات کی، تمام جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.